أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. محرمات إسلامي اور واجبات إسلامي کے سلسلے میں کچھ بقیہ کفارات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند ضروری واجبات و محرمات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، اور اس کے بعد بعض کچھ دوسرے واجبات و محرمات پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اگر کوئی مرد اپنے بیٹے یا بیوی کی موت پہ اپنے لباس پھاڑ دے تو واجب ہے کہ تخلف قسم کا کفارہ ادا کرے. ایک شخص جو قسم شرعی کھاتا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو جو کفارہ قسم توڑنے کا ہے، بیوی یا بیٹے کی موت پہ لباس پھاڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے. یعنی ایک غلام آزاد کریں، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 فقیروں کو لباس پہنا دیں، اگر یہ تینوں کام نہ کر سکیں، عاجز آ جائے، تو پھر 3 دن روزہ رکھیں، یہ اس کا کفارہ ہے. یہ امور کہ مرد اپنے بیٹے کی موت پہ یا بیوی کی موت پہ اپنا لباس پھاڑیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے، جان بوجھ کے قتل کرے، تو واجب ہے کہ وہ کفارہ جامع دے دیں. ایک غلام آزاد کریں اور 2 مہینے پی در پی روزہ بھی رکھیں، اور 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلا دیں. اگر اس زمانے میں غلام پیدا نہ ہو جائے تو باقی کفارات اس کے ذمے ہیں کہ وہ ادا کریں، یہ دیا وغیرہ کے علاوہ اس کے اوپر واجب ہیں. اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی حرام چیز سے باطل کرے، روزہ کھا لیں وہ بھی حرام چیز سے روزے کو افطار کریں، باطل کریں، تو اس پر کفارہ جامع واجب ہیں. تینوں کفارے واجب ہیں کہ تینوں دے دیں. ایک غلام آزاد کرنا بھی واجب ہے، 2 مہینے پے در پے روزہ رکھنا بھی واجب ہے، 60 فقیروں کو کھانا کھلانا بھی واجب ہے. اگر غلام پیدا نہ کر سکیں، چونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور نہیں ہے، تو باقی کفارات واجب ہیں کہ ادا کریں، 2 مہینے روزہ رکھنا، 1 مہینہ 1 دن مسلسل، اور باقی اپنی مرضی سے، اور اس کے بعد 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلانا، یہ اس کے ذمے واجب ہیں. یہ اس صورت میں واجب ہیں کہ جب وہ حرام چیز سے رمضان مبارک کا روزہ باطل کریں. اگر کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی خاتون یا وہ شخص جسے پیاس کی بیماری ہے، بار بار اسے پیاس لگتی ہے، اگر عدم قدرت کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، رمضان مبارک کے روزے نہ رکھیں، یا روزہ رکھ سکتے ہیں مگر غیر قابل تحمل ہے، اس کے لیے ناقابل تحمل مشقت ہے، اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بڑی مشقت کے ساتھ، ایسے لوگ ناقابل تحمل مشقت کی وجہ سے روزے نہ رکھیں اور کھا لیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے عدم قدرت کی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے روزے کو کھا لیں، یا حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین خود کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے رمضان کے روزے نہ رکھیں، تو ان سب پر واجب ہیں کہ کفارہ ادا کریں. ان کا کفارہ یہ ہے کہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے دیں. اگر 30 دن روزے نہ رکھ سکے، اب یہ 30 مد دے دیں، اگر 10 روزے نہ رکھ سکے رمضان کے ان شرائط کے تحت، تو 10 مد دے دیں، اور ہر مد 750 گرام کا ہے، 750 گرام گندم یا جو یا آٹا یا کوئی ایسی چیز کھانے کی ہر دن کے حساب سے فقیر کو دے دیں, یہ ان کا کفارہ ہے. بوڑھا مرد, بوڑھی خاتون, بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین, حاملہ خواتین جنہیں خوف ہوتا ہے یا مشقت ہے روزہ رکھنے میں یا عدم طاقت ہے نہیں رکھ سکتے, ان کا کفارہ مت دینا ہے. کچھ کفارات حج کے سلسلے میں واجب ہوتے ہیں اور کچھ محرمات حج ہیں جنہیں انجام دینے کی وجہ سے کفارات واجب ہو جاتے ہیں, جو یہ سب بہت زیادہ ہیں ان کی تفصیل, اور مناسک حج میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا تفصیلات کے لیے جو لوگ کفارات حج سے آگاہ ہونا چاہیں وہ مناسک حج کی کتابوں کی طرف رجوع کریں, یا پھر حج کے مسائل اگر خدا نے زندگی دی اور ہم شروع کر سکے تو وہاں پر یہ سارے کفارات انشاءاللہ بیان ہوں گے. چند مسئلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مقررہ شرائط اور مراتب کے مطابق جہاں تک ہو سکے امر بمعروف کرنا واجب ہے. مقررہ شرائط کے تحت اور مراتب کے تحت, ہم امر بمعروف کے کچھ شرائط ہیں, ہم کچھ مراتب ہیں, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے واجب ہیں کہ تا حد توان جہاں تک ہو سکے لوگوں کو فرائض اور واجبات الہی کی انجام دہی پہ وادار کیا جائے, امر معروف کریں. یہ واجب ہیں شرائط کے ساتھ مراتب کے ساتھ. پہلے نرم گفتاری کے ساتھ واجب ہے امر معروف کریں, بڑی نرمی سے, خوش الحانی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ اچھی گفتگو کریں اور وادار کریں کسی کو کہ وہ واجبات الہی انجام دیں. پھر اگر نہیں ہو سکتا نرم گفتاری سے, پھر سخت گفتاری پہ آ جائیں, نرمی سے گفتگو نہ کریں, بغیر کسی نرمی کے بتا دیں اس سے کہ یہ چیزیں واجب ہیں انجام دیں, یہ چیز حرام ہے چھوڑ دیں. پھر ملائم طریقے سے مجبور کریں, پہلے نرمی سے بولیں پھر بغیر نرمی کے بولیں, پھر نرمی سے مجبور کریں انہیں کہ وہ واجبات کو انجام دیں محرمات کو چھوڑیں. پھر بغیر نرمی کے ساتھ سختی کریں, پھر اگر کچھ سختی سے بھی نہ ہو سکیں پھر زیادہ سختی کے ساتھ انہیں وادار کریں کہ واجبات الہی کو انجام دیں محرمات کو چھوڑیں. پھر اتنی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ زخمی کرنے یا قتل کی نوبت آ جائے. امر معروف کے مراتب نرم گفتاری سے لے کر قتل کی حد تک ہیں, لیکن شرائط کے ساتھ اپنے مراتب کے ساتھ. سب سے پہلے یہ فریضہ امر بمعروف نیکیوں کا حکم دینا, واجبات الہی کی انجام دہی پہ وادار کرنا, محرمات الہی چھوڑنے پہ وادار کرنا, یہ سب پہ واجب مطلق ہیں, سب پہ واجب ہیں. اس کے بعد عمومی اطلاق کے بعد بإذن ولی امر مسلمین سب پہ واجب ہیں, اس کے بعد خود حاکم اسلامی پہ واجب ہیں امر معروف کریں, شرائط کے ساتھ مراتب کے ساتھ ہیں. کبھی ولی امر مسلمین حکم دے دیتے ہیں امر معروف نہی عن منکر کے, ایک قسم کے واجب ہیں, ابتدائی طور پر سب پہ اوپر واجب ہیں, خلاصہ اس طرح سے, لیکن مراتب و شرائط کا خیال رکھیں. انشاءاللہ جہاں امر معروف کے باقی مسائل عرض ہوں گے وہاں شرائط امر معروف و مراتب امر معروف بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. مقررہ شرائط و مراتب کے مطابق جہاں تک ہو سکے, جس طرح واجبات الہی پہ کی انجام دہی پہ وادار کرنا واجب ہے, وہاں محرمات الہی چھوڑنے پہ وادار کرنا بھی واجب ہے, اسے نہی عن منکر کہتے ہیں, یہ بھی واجب ہے. جب قدرت ہو انسان کے پاس اور کوئی چیز مانع نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو انسان کے لیے, تو امر بمعروف اور نہی عن منکر کرنا نہی از منکر کا ترک کرنا، واجب امر معروف کا ترک کرنا حرام مؤکد ہیں، حرام ہے، لیکن اس بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نہ چھوڑیں، چھوڑنا حرام ہے، حرام مؤکد ہیں، وہ سخت قسم کا حرام ہے امر معروف نہ کرنا. ہاں اگر کسی کے پاس قدرت نہیں ہے، کہ شرائط موجود نہیں ہے، مانع ہے، رکاوٹ ہے، وہ الگ مت، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے امر معروف اگر چھوڑے بہت عظیم گناہ کا مرتکب ہوا ہے. جب انسان کو پتا چلے کہ دین میں بدعت ایجاد ہونے والی ہے، دین میں جس طرح مسلمانوں میں اسلام میں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اور اسلام کے روپے اسلام کا لبادہ اڑ گیا اور بدعتیں ایجاد کرنے میں لگے، اگر پتا چلے انسان کو دین میں بدعت ایجاد ہونے والی ہے تو اسے ایجاد ہونے سے روکنا واجب ہے، خدا کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ یہ انسان اقدام کریں تاکہ وہ بدعت ایجاد نہ ہونے پائے، یعنی بدعت کے ایجاد ہونے سے پہلے روکیں. اگر بدعت ایجاد ہو چکی ہو تو واجب ہے کہ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں واجب ہیں. کاش کہ مسلمان بیدار ہو جائیں اور ایسی بدعتوں کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اگر دشمنان اسلام کی طرف سے فرہنگی، سیاسی اور اقتصادی حملے ہوں تو ان حملوں کا مقابلہ کرنا واجب ہے. حملے چاہے سیاسی حملے ہیں یا اقتصادی ہیں یا فرہنگی حملے مغرب کی طرف سے اور دوسری استعماری استکباری طاقتوں کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، ان حملوں کا مقابلہ کرنا ہر ایک پہ واجب ہے. وہ حملے کفار کی طرف سے ہوں یا ان کی طرف سے ہوں جو اسلام کا لبادہ اڑ کے اسلام کے نام پہ حقیقت اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اسلام کے نام پہ اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے ہوں. آج حملے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بناوٹی مسلمان ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں، کچھ ایسے بناوٹی جعلی دو نمبر کے علماء ڈال ہمارے اندر بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کو علامہ کے نام پہ، کسی کو مجتہد کے نام پہ، کبھی کسی مختلف ناموں سے ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، اسلام کا لباس پہن کے آیا اور ہمارے اندر ہمارے دین کو ختم کرنے، دین کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آئے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا واجب ہے. اگر احکام دین مٹ رہا ہو، دین میں بدعت ایجاد ہو رہی ہو یا خلاف اسلام قوانین رواج پا رہا ہو یا مقامات مقدسہ کی اہانت ہو رہی ہو یا منکرات رواج پا رہا ہو، تو مومنین اور خاص کر علماء کے لیے خاموش رہنا حرام ہے. اب حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب دیکھتے ہیں کہ مومنین بھی خاموش ہیں اور علماء بھی مہر بلب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. جبکہ ہم دین مٹ رہا ہے، ہم بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں اور ہم اسلامی قوانین خلاف اسلام قوانین و مقررات رواج پا رہے ہیں اور دوسری طرف مقامات مقدسہ کی اہانت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ اس زمانے میں ہو رہے ہیں اور خاموش ہیں. اگرچہ لحاظ اقدامات کرنا واجب ہے، اگرچہ اقدامات ایسے اقدامات کرنے پڑے جن میں ضرر جانی و مالی کیوں نہ ہو، کرنا پڑے گا مسلمانوں کو متحد ہو کے ان کے خلاف، واجب ہیں. یہاں سے اندازہ لگا دیں کہ کتنے واجبات ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنے محرمات کے مرتکب ہو رہے ہیں. انسان جنب، انسان بے وضو، اور حیض و نفاس والی خواتین کے لیے خط قرآن، اسم مبارک اللہ اور صفات مختص بخدا جیسے مقلب القلوب والابصار خالق السماوات والارض باری النسمات وغیرہ، ایسے اوصاف الہی جو مخصوص ہیں خدا کے ساتھ، ان اشخاص کے لیے ان کو چھونا حرام ہے. اگر وضو سے نہیں ہے، اگر غسل واجب ہے اس کے اوپر، حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، تو ان کے لیے خط قرآن کو چھونا حرام ہے. بدن کا کوئی بھی حصہ، نہ صرف ہاتھ سے چھوئے، بدن کا کوئی حصہ ان کے ساتھ لگانا حرام ہے اس میں اللہ کے ساتھ. اور اسی طرح بعض بہت سارے فقہا کے نزدیک اسماء مبارکہ پیغمبر گرامی اسلام جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسے احمد یا اس طرح کے نام، اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام علی و حسن و زہرا و ایسے نام، ان کا چھونا بھی حرام ہے. اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی، لیکن فقہا کی اکثریت کے فتوے کے مطابق ان کا چھونا حرام ہے. معاشرے میں یہ مسائل بیان نہیں ہوئے، لوگوں نے اپنے گلے میں اللہ کو لاکٹ بنا کے گلے میں ڈال دیا، اور صبح سے شام بغیر وضو کے ان کے بدن سے وہ اسم اللہ، اسم مبارک اللہ چھو رہا ہے، اور صبح سے شام انسان گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اسی طرح کبھی اسماء مبارک ائمہ اطہار کے نام جیسے علی، حسن، حسین وغیرہ لگا لیتے ہیں، لاکٹ بنا لیتے ہیں اور لگا لیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں باندھ کے گلے میں لگا لیتے ہیں، کچھ خواتین لگاتی ہیں، یا ہاتھ میں ایسے کڑے باندھتے ہیں جن پہ کبھی آیات قرآن لکھا ہوا خط قرآن ہے، اور وہ سارا دن بدن کے ساتھ چھو رہا ہے، اور ایک خاص عقیدے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، لیکن بجائے ثواب کے گناہ میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. ہر مکلف کے لیے، روح مکلف یعنی ہر بالغ و عاقل انسان کے لیے، روح بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھ کر تخلی کرنا حرام ہے، خواب آبادی میں ہو یا صحرا میں، یہ حرام ہے. قبلے کی طرف پیٹ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں طہارت کے لیے، یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، دونوں حرام ہیں. لہذا یہاں پر اس وقت حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ نقشے بنا لیتے ہیں اپنی عمارتوں کے، گھروں کے، لیکن اس بات کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہے کہ باتھ روم ہم کس سمت میں بنا رہے ہیں. بہت سارے باتھ روم ایسے ہیں کہ جن کا رخ، جہاں پر بندہ طہارت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو یا روح بقبلہ ہے یا پشت بقبلہ ہے، اور انسان ساری ایک عمر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. لہذا یہ حرام ہے پشت بقبلہ بیٹھنا، روح بقبلہ بیٹھنا تخلی کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، چاہے آبادی میں بیٹھے یا صحرا میں بیٹھے، فرق نہیں پڑتا. جس شخص پہ غسل جنابت واجب ہو، اسی طرح حیض و نفاس کی والی خواتین کے لیے، کسی بھی مسجد میں کسی طرح سے بھی ٹھہرنا حرام ہے. جنابت والے شخص، حیض والے خاتون، نفاس والے خاتون کے لیے کسی بھی مسجد میں ٹھہرنا، کسی طرح سے بھی ٹھہریں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، کسی بھی طرح سے ٹھہرنا حرام ہے. جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھے مسجد میں، کسی بھی مسجد میں. مسجد الحرام جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مسجد النبی جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، ان مسجدوں سے گزرنا بھی ان اشخاص کے لیے حرام ہے. جنوب والے شخص کے لیے حرام ہے، حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے حرام ہے، گزرنا بھی حرام ہے، قدم نہیں رکھ سکتے وہاں پہ. انسان جنوب اور حیض و نفاس والی خواتین کے لیے واجب سجدہ والی آیتوں کا پڑھنا حرام ہے. جن چار آیتوں کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرنا ان تینوں اشخاص کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. سورہ حامیم تنزیل کی 15ویں آیت کی تلاوت، سورہ سجدہ کی 37ویں آیت کی تلاوت، سورہ والنجم کی آخری اور سورہ علق کی آخری آیت کی تلاوت جنوب والے شخص کے لیے، حیض والی خواتین کے لیے، نفاس والی خواتین کے لیے پڑھنا حرام ہے، اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض کے نزدیک اس سورے کا کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگوں کے لیے نزدیک صرف اسی آیت کا پڑھنا حرام، مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے. حیض و نفاس والی خواتین کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اعتکاف میں بیٹھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور اعتکاف میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جب تک حیض و نفاس پاک نہ ہو جائیں. حج پہ جانے والوں کے لیے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ایام تشریق میں، یعنی 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کو، انہیں ایام تشریق کہتے ہیں. ایام تشریق میں حاجیوں کے لیے، جو وہاں حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں حج انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے ان تینوں دنوں میں 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا سب کے لیے حرام ہے، حاجی غیر حاجی سب کے لیے حرام ہے. ان دو عیدوں کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. جس دن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن، یہ معلوم نہ ہو، تو اس دن رمضان المبارک کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس دن اگر روزہ رکھنا چاہے، کسی اور روزے کی قضائی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کسی مستحبی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. دن کو اگر پتا چل جائے کہ رمضان کی پہلی ہوئی تھی، پھر وہی روزہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، وہی روزہ رمضان کا حساب ہو جاتا ہے. لیکن رمضان کی نیت سے جب تک مشخص نہ ہو جائے کہ رمضان کی پہلی ہے، جب اس یوم الشک رمضان کی روزے کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے. اگر اولاد کا روزہ مستحبی رکھنا، اولاد مستحبی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، والدین کے آزار کا باعث بنے والدین کے لیے، والدین کو تکلیف ہوتی ہے اور حقوق والدین ہونے کا سبب ہے، والدین منع کرے انہیں مستحبی روزہ رکھنے سے، یہ انکار کرے اولاد اور زبردستی روزہ رکھیں اور اس سے والدین کو تکلیف پہنچے اور یہ سبب بنے کہ آ کے والدین حساب ہو جائے، تو اولاد کے لیے مستحبی روزہ رکھنا حرام ہے. چاہے وہ اولاد کتنی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، 70 سالہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، 80 سالہ بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر ان کا والد منع کرے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے روزہ رکھنے سے، گرمیوں کے موسم میں خدا روزہ رکھے اور انہیں ان کی حالت جو ہے وہ نازک ہو جائے اور والدین کو تکلیف ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے. لہذا اولاد کے لیے اگر والدین کی اذیت و آزار کا باعث ہو، تو مستحبی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر مستحبی روزہ رکھنے سے شوہر کے حقوق ضائع ہو جاتے ہوں، تو بیوی کے لیے مستحبی روزہ رکھنا حرام ہے. جو حقوق شرعاً شوہر کے ہیں، دن کے وقت، رات کے وقت، کسی بھی وقت شوہر اپنے حقوق سے استفادہ کر سکتے ہیں، بیوی اگر روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے شوہر کے وہ حقوق جو شرعاً اس کے لیے حاصل ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر بیوی کے لیے اجازت نہیں ہے شرعاً کہ وہ مستحبی روزہ رکھیں. سفر میں واجب یا مستحب روزے کا رکھنا حرام ہے، مگر یہ کہ انسان نذر کرے سفر میں روزہ رکھنے کا کہ میں فلان دن سفر میں روزہ رکھوں، اس وقت وہ روزہ انسان سفر میں رکھ سکتا ہے. باقی مستحبی روزے واجب روزوں کا سفر میں رکھنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے. سفر میں بھی وہی کچھ اور مسائل ہیں، بعد الظہر سفر کریں، قبل الظہر سفر کریں، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے. لہذا وہ اپنے تفصیلی مسائل کے ساتھ انشاءاللہ روزے کے مسائل میں بیان ہوں گے. انسان بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ نقصان کا باعث ہو، نقصان ہے اس کے لیے، تو ایسے بیماروں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. کچھ لوگ اگر ضد کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں وہ بجائے ثواب کے گناہ کما رہے ہوتے ہیں کیونکہ حکم خداوندی کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. خدا نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تمہارے لیے مشقت کا باعث ہے روزہ نہ رکھیں. اب جب خداوند خدا کا حکم روزہ نہ رکھیں اور ہم مشقت کے باوجود روزہ رکھیں تو پھر خدا حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. خواہ انسان سفر میں روزہ رکھے یا بیماری کی حالت میں روزہ رکھے, جب حرام ہے تو باطل بھی ہے. سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, چلو حرام میں روزہ رکھ لیتا ہوں پھر روزہ باطل بھی ہے. جہاں روزہ حرام ہے وہاں روزہ باطل. نماز میں تکتف حرام ہے, یعنی دونوں ہاتھوں کو نماز میں قصد تشریع اور جزو آداب سمجھ کر سینے پہ باندھنا یہ حرام ہے. خواہ یومیہ نماز میں ہو یا غیر یومیہ نماز میں, واجب نماز یا مستحب نماز میں, ہاتھ باندھنا ادب کی خاطر یا شریعت میں یہ چیز ہے یہ سمجھ کر یہ سوچ کر ہاتھ باندھنا نماز میں جو حرام ہے اور جائز نہیں ہے, اور اسے نصر نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. ان کی نماز کا باطل ہونا نہ ہونا اگرچہ اختلافی مسائل ہیں, لیکن بعض فقہا جن کے مسائل ہماری نظروں سے گزرے ہیں ان کے نزدیک باطل ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کے ہاتھ باندھے قصد تشریع ہو اور اس میں یہ ہو کہ شرعاً ایسی چیز موجود ہیں یا آداب کی نیت سے اگر باندھے نماز باطل ہے. نماز جماعت میں جب امام سورہ حمد کی تلاوت کرے تو مأمومین کے لیے بقصد تشریع و تعبد آمین کہنا حرام ہے, جس طرح کچھ مسلمان کرتے ہیں کہ سورہ حمد کی تلاوت اس کے بعد باقی مأمومین آمین کہتے ہیں. تو مکتب اہل بیت میں مذہب تشیع میں فقہ اہل بیت میں بقصد تشریع اور تعبد اس نیت سے کہ شریعت میں یہ چیزیں ہیں اس عقیدے سے آمین کہنا نماز میں حرام ہے اور نماز بھی باطل ہے. اس طرح خود امام جماعت اور فرادہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی سورہ حمد کے بعد آمین کہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. بقصد تشریع اگر کہیں حرام ہے, بقصد تعبد اگر کہیں حرام ہے, لیکن اس سے نماز باطل ہوگی یا نہ ہوگی بعض فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ اختلافی ہے. بغیر عذر شرعی کے, کوئی شرعی عذر نہ ہو اس کے پاس, یومیہ نمازوں کو جان بوجھ کے باطل کرنا حرام ہے. نماز انسان نماز شروع کریں جان بوجھ کے, یومیہ نمازیں فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی, مغرب عشاء کی نماز شروع کریں اور بیچ میں توڑ دیں اپنی مرضی سے بغیر کسی عذر کے توڑیں, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اگرچہ بعد میں اعادہ ہی کیوں, بعد میں آپ نماز دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, اصل نماز شروع کرنے کے بعد توڑنا بغیر عذر کے حرام ہے, گناہ ہے, جائز نہیں, نہ توڑیں. اب فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح سے باطل کیا اس نے, حدث اصغر سے باطل کریں یا حدث اکبر سے, کوئی ایسا کام کریں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حدث اصغر ہے, کوئی ایسا کام کریں جس سے غسل واجب ہو جائے اس طرح نماز کو توڑیں حدث اکبر ہے, جس طرح سے بھی توڑیں گناہ ہے. خواہ قبلے سے منہ پھیر کے باطل کریں, حدث اصغر اکبر نہیں ہے بلکہ قبلے سے منہ پھیر کے باطل کریں, یا کوئی غیر متعلقہ بات کریں, کوئی ایسی بات کر کے نماز توڑیں, فرق نہیں پڑتا, یا قہقہ لگا کر باطل کریں, یا دنیاوی امور کے لیے آواز کے ساتھ روئیں, رو کر پھر بھی نماز, یہ مبتلا نماز میں سے کوئی بھی کام کریں اور نماز کو باطل کریں, یا ایسا عمل کریں جو نماز کی صورت کو ختم کر دیں, تالیاں بجا دیں, اچھلنا کودنا شروع کر اس طرح باطل کریں, یا کھانا پینا شروع کریں اس طرح نماز کو باطل کریں. کسی بھی طرح سے بغیر عذر شرعی کے یومیہ نمازوں کو شروع کرنے کے بعد باطل کرنا توڑنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, گناہ ہے. وہ عمل جو خود عمل کرنے والے پہ واجب عینی یا واجب کفائی ہو، ایسے عمل کی انجام دہی کی اجرت لینا حرام ہے۔ نماز میرے اوپر بھی واجب ہے، یا جس طرح سے نماز جنازہ، کفن، دفن مسلمان بھائی واجب کفائی ہے، ایسے عمل کی انجام دہی کی اجرت دینا حرام۔ نہ میں نماز پڑھتا ہوں اجرت لے لیتا ہوں، واجب کفائی انجام دیتا ہوں، مردے کو نہلاتا ہوں، کفناتا ہوں، دفنا ہنوت کراتا ہوں، نماز جنازہ پڑھتا ہوں، یہ واجب کفائی ہے، ان کی اجرت لینا حرام ہے۔ کوئی شخص اجرت لے کر یہ کام نہ کرے، اپنی نماز پڑھنے کی اجرت لیں، والد سے اجرت لیں یا استاد سے اجرت، کسی سے اجرت لیں، حرام ہے۔ میت کی تجہیز و تغسیل و تکفین و تدفین کی اجرت لینا یہ سب حرام ہے۔ غسل کی اجرت، تجہیز و تغسیل کی، غسل کی، کفن کی، دفن کی، ان کی اجرت لینا، خواہ اجرت میت کے ولی سے لیں یا کسی اور سے لیں، فرق نہیں پڑتا، حرام ہے۔ بغیر کسی ضرورت، وجہ شرعی و عقلی کے مساجد کو خراب کرنا، کوئی وجہ نہیں ہے عقلی شرعی، بغیر کسی وجہ کے مساجد کو خراب کرنا حرام ہے۔ معطل کرنا حرام، تالے لگا دیں، بند کر دیں، حرام ہے۔ یا لوگوں کو مسجد سے استفادہ کرنے سے منع کریں، روکیں انہیں مسجد، یہ بھی حرام ہے۔ آج کی نشست میں آخری مسئلہ، کافر اور مشرک کے داخل ہونے سے مسلمانوں کی مسجدوں کی اہانت ہوتی ہو، یا لوگ حالت، یا یہ لوگ حالت جنابت میں ہوں، غسل نہیں کرتے، تو انہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں جانے دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ انہیں مسجدوں میں جانے دیں۔ لہذا خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں احکام الہیہ اور محرمات شرعیہ جاننے کی، واجبات الہیہ و شرعیہ جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔